بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ سے بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ پہ آپ ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام بھی سن سکتے ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری سائٹ کا رخ کر سکتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ نشر کیا جائے گا. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان. نور رمضان کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم, اور اسلام ٹائم کے بعد حسب معمول دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ آپ تازہ ترین خبروں سے آگاہی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا رخ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے مد نظر رہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمتیں, شروع کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کا آغاز کریں گے اہم سرخیوں سے. اسلامی جمہوری ایران نے کربلا معلہ میں ایرانی کونسل خانے پر بعض عناصر کے حملے کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. بیت المقدس میں شدید جھڑپیں جاری ہیں اور صہیونی فوج نے مسجد الاقصی کا مکمل محاصرہ کر لیا ہے. افغانستان میں ایک مسافر بس کے راستے میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 16 افراد جان بحق ہو گئے ہیں. عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی عوام اور حکومت نے ثابت کیا ہے کہ وہ عراقی عوام اور حکومت کے حامیوں پشت پناہ ہے. اور یمن کے فوجی ذرائع نے اعلان کیا کہ یمن کی مسلح فوج نے صبح مغرب میں جارے سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران نے کربلا معلہ میں ایرانی کونسل خانے پر بعض عناصر کے حملے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے حکومت عراق سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے سفارتی دفاتر کی حفاظت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے. پیر کو ہفتہ وار آن لائن پریس بریفنگ کے دوران صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ انہوں نے اتوار اور پیر کی درمیانی رات تہران میں عراقی سفارت خانے کو ایک مراسلہ بھی ارسال کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت عراق اپنی ذمہ داریوں پر بخوبی عمل کرے گی. انہوں نے سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں سونی حکومت اور بعض دیگر قوتوں کے ملوث ہونے کے بارے میں یاہو نیوز کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی بہت سی رپورٹیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں. انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ تہران کا موقف پوری طرح واضح ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کے بزدلانہ قتل میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہر شخص کو سزا دی جائے گی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کے قتل کے معاملے کی ترجمان وزارت خارجہ نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران وزیر خارجہ کے مشیر اعلی علی اصغر خاجی کی یمن کے امور میں اپنے سویڈش ہم منصب کے ساتھ ملاقات, نیز ایران کے وزیر خارجہ کی اپنی شامی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کا بھی ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ شام کی وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کو دورے کی دعوت دی ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آئی اے ای کے ساتھ طے پانے والے عارضی سمجھوتے میں توسیع کے امکان کے بارے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں تہران کے اس موقف کا پھر اعادہ کیا کہ ویانا مذاکرات کے حوالے سے ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم مذاکرات کو غیر ضروری طور پر طول دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تہران کے عملی اقدامات کی راہ میں کوئی تاریخ حائل ہو۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کابل کے سید الشہداء گرل اسکول پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے عوام اور حکومت کو تعزیت بھی پیش کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندانہ سوچ اور داعشی اور تکفیری گروہوں کے خلاف سب کو متحد ہو کر جد و جہد کرنا چاہیے۔ غاصب سینی حکومت کے فوجیوں نے مسجد الاقصی کے صحنوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے فلسطینی نمازیوں اور دھرنے پر بیٹھے فلسطینیوں پر حملہ کر کے سینکڑوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کے مختلف صحن پیر کی صبح سے ایک بار پھر صہیونی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی بے حرمتی اور اس مقدس مقام میں ان کا غیر قانونی داخلہ روکنے کے لیے فلسطینی نمازی مسجد الاقصی کے صحنوں میں جمع ہو گئے ہیں۔ ان فلسطینیوں نے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی انہیں ربڑ کی گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور صوتی دھماکے بھی کیے جا رہے ہیں، اور صہیونی فوجیوں نے مسجد کا مکمل محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ اتوار کی رات بھی غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مشرقی بیت المقدس میں واقع علاقے شیخ جراح میں فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے 14 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے باب و صحرا اور العیسویہ اور اطور نامی علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی رپورٹ ملی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے ہفتے کی رات کے حملوں میں 90 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ مسجد الاقصی کے صحن اور ان کے آس پاس کے علاقے خاص طور سے باب العمود حالیہ دنوں کے دوران فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں کے حملوں کا نشانہ بنائے اور ان حملوں اور جارحیت میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دریا اثنا فلسطین میں جاری صہیونی بربریت روکنے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جانے پر تاکید کی گئی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے باہر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور تشدد آمیز اقدامات کو لے کر مسلمان ملکوں کی جانب سے صہیونیوں کے اقدام کا نوٹس لیے جانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ادھر یورپی یونین نے بھی اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں موجود کشیدگی کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرے۔ علاوہ ازیں کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی مقبوضہ بیت المقدس میں تشدد روکنے پر زور دیا ہے۔ افغانستان میں ایک مسافر بس کے راستے میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 16 افراد جان بحق ہو گئے۔ افغانستان سے موصول رپورٹوں کے مطابق صوبہ زابل میں ایک مسافر بس کے راستے میں بارودی سرنگ کے دھماکے سے 16 مسافر جان بحق اور 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ صوبہ زابل میں کابل کندھار کے راستے میں واقع شہر صفا میں پیش آیا۔ اس درمیان افغانستان کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ پیر کی صبح صوبہ پروان میں بھی ایک مسافر منی بس کے راستے میں دھماکے سے 2 مسافر جان بحق اور 9 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ پیر کی صبح پروان میں پیش آیا جس میں 9 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب افغان فوج کے ایک بڑے فوجی آپریشن میں طالبان گروہ کے 160 عناصر ہلاک کر دیے گئے۔ یہ آپریشن غزنی، کندھار، ازوگان، ہرات، فرا، غور، جوزنجان، ہلمند، تخار، بدخشاں، بغلان اور کابل صوبے میں کیا گیا۔ اس فوجی آپریشن میں دسیوں طالبان عناصر زخمی بھی ہوئے۔ افغان وزارت دفاع نے ممکنہ فوجی نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے طالبان کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر 6 روزہ جنگ بندی کے اعلان کو غیر اہم قرار دے دیا ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے طالبان کی جانب سے عید الفطر پر 3 روز جنگ بندی کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے بحران کا حل امن مذاکرات کو تیز کرنے، دائمی جنگ بندی اور جنگ اور جھڑپوں کے مستقل خاتمے میں مضمر ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ افغانستان کو مسئلہ عسکریت پسندی کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے طالبان سے اپیل کی کہ وہ امن مذاکرات میں شریک ہوں اور دائمی جنگ بندی پر توجہ رہیں۔ واضح رہے افغان طالبان نے عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا۔ طالبان نے جنگ بندی کا یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب حکومت افغانستان کی جانب سے ماہ رمضان میں جنگ بندی کی اپیلوں کے باوجود اس گروہ نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ قاسمی نے کہا کہ ایرانی عوام اور حکومت نے ثابت کیا ہے کہ وہ عراقی عوام اور حکومت کے حامیوں پشت پناہ ہیں۔ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ قاسمی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران نے ہمیشہ عراقی حکومت کی حمایت کی اور بغداد حکومت کو کمزور کرنے کی مسلح گروہوں کی کوششوں کو ناکام بنایا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے ایران کو ایک اسٹریٹجک دوست قرار دیا اور داعش کے خلاف جنگ میں ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسی طرح صوبہ کربلا میں مارے گئے سرگرم سماجی کارکن ایہاب جواد کے قاتلوں کو گرفتار کیے جانے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ عراقی وزیراعظم نے کابینہ کے اجلاس کے بعد وزارت داخلہ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ مارے جانے والے سرکردہ عراقی ایہاب جواد کے قاتلوں کو گرفتار کرے۔ کربلا میں عراقی وزیراعظم کے دفتر سے جاری کیے جانے والے بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ مجرموں کا تعاقب کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہندوستان میں کرونا کا طوفان بدستور جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3,66,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں کرونا وائرس کے مزید 3,66,000 مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں مزید 3,754 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,26,62,000 ہو گئی، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 2,46,000 سے زائد ہے۔ ہندوستان میں اس وقت ریکوری کی شرح 82.39% ہے۔ ادھر ہندوستان میں کرونا کے بحران کے باعث حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس پارٹی میں عہدۂ صدارت کا چناؤ ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ہے۔ یمن کے فوجی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح فوج نے صوبہ معرب میں جارے سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانے کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے فوجی ذرائع نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح فوج نے یہ راکٹ حملہ ایسے وقت کیا جب سعودی جارے اتحاد کے فوجی وہاں جمع ہو کر جنگی مورچوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس راکٹ حملے میں جارے سعودی اتحاد کے دسیوں فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے، جن میں کئی کمانڈر بھی شامل ہیں۔ صوبہ معرب میں سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں پر یمن کی مسلح فوج نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد اس پورے صوبے کو سعودی اتحاد کے قبضے سے آزاد کرانا ہے۔ یمن کے مستعفی صدر کے دفتر کے ڈائریکٹر عبداللہ العلیمی نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ سے جاری جنگ معرب کی جنگ میں سعودی اتحاد کے ہزاروں فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس درمیان یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ معرب سے جب تک داعشی اور القاعدہ کے عناصر باہر نہیں چلے جاتے اس وقت تک حملوں کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ میں ایندھن کی فراہمی کے سب سے بڑے نیٹ ورک پر سائبر حملے کے بعد دارالحکومت واشنگٹن سمیت ملک کے 17 شہروں میں ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق ایندھن نیٹ ورک چلانے والی کمپنی کالونیل پائپ لائن کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ جمعے کے روز سائبر حملے کے بعد تازہ حملوں کے خطرات اور ممکنہ نقصانات پر قابو پانے کی غرض سے بعض سسٹموں کو مجبوراً بند کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ایندھن کی فراہمی کا پورا عمل معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ بیان میں آیا کہ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے اعلی سطح کی سائبر سیکیورٹی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں اور سائبر حملے کے عوامل کا پتہ لگانے کے لیے ضروری تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیر سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے.
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان, جس کے بعد پروگرام اسلام ٹائم نشر ہوگا اور آخر میں ہم پیش کریں گے دعائے امام زمانہ.
نورِ رمضان 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 نورِ رمضان. اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن سب روح ایمان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہے یہ سب روح ایمان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان.
عزیز سامعین سلسلہ وار پروگرام نورِ رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
سامعین ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں, ایک ایسا مہینہ کہ جو مہر و رحمت اور امید و نعمت سے سرشار مہینہ ہے, ایک ایسا مہینہ کہ جس نے بہت سے غافل گناہوں میں آلودہ ہوا و ہوس کے قیدی انسانوں کو بیدار اور آگاہ کیا. جی ہاں ماہ مبارک رمضان خداوند عالم سے تقرب کا بہترین موقع ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے کمال کی انتہا خداوند عالم سے تقرب میں ہے. امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل کے ایک حصے میں اپنے پروردگار سے اس طرح لو لگاتے ہیں, اور مجھے بہترین حصہ پانے والا قریب ترین منزلت رکھنے والا اور مخصوص ترین قربت کا حامل بندہ قرار دینا کہ یہ کام تیرے جود و کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام قرب خدا کے حصول کو اعلیٰ ترین خواہش قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور تجھ سے تقرب میری انتہائی اور اعلیٰ ترین طلب ہے. امام علیہ السلام قرب الہی کو اپنے غم و اندوہ کو دور کرنے کا واحد راستہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، خدایا جز تیرے قرب و وصال کے اور کوئی چیز میرے سینے کی جلن کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، میرے سوز دل کو تیری ملاقات ہی سرد کر سکتی ہے، میرے شوق کو تیرے جلوے کا نظارہ ہی تسکین دے سکتا ہے، سوائے تیرے قرب کے مجھے قرار نہیں مل سکتا، اور تیرے قرب کے سوا اور کوئی چیز میرے غم و اندو کو ختم نہیں کر سکتی.
البتہ یہ قرب کے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ قرب زمانی و مکانی نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم کوئی مادی مخلوق نہیں ہے کہ جو زمان و مکان کے دائرے میں قرار پائے اور اس سے قریب ہوا جائے. وہ ہر جگہ اور ہر مکان سے منزہ ہے. انسان ایمان و تقویٰ کے پرتوں میں نیک اعمال انجام دینے کے ذریعے اپنے وجود کو ارتقا بخشتا اور اس کے حقیقت وجود کو رشد حاصل ہوتا ہے اور اس کے وجود کو بلندی عطا کرتا ہے، اور روزہ خداوند عالم سے انسان کے روحانی و معنوی تقرب کا بہترین وسیلہ ہے. عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں مسافر کے احکام میں ہم نے بیان کیا تھا. اس پروگرام میں ہم فدیہ اور اس کے استعمال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اگر انسان بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے اور اس کی بیماری آئندہ ماہ رمضان تک طول پیدا کر لے، اس طرح سے کہ سال کے تمام ایام میں روزہ نہ رکھ سکے، تو ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے. لیکن آئندہ سال کے ماہ رمضان آنے کے بعد ہر دن کی قضا کے بدلے ایک مت تقریباً 750 گرام تام، یعنی گیہوں، جو، نان یا اسی طرح کی چیز فقیر کو دینا لازم ہے، کہ جسے سالانہ فدیہ بھی کہا جاتا ہے. وہ افراد کے جن پر روزے کی قضا نہیں ہے اور ان کو ایک مت تام فقیروں کو کھلانا چاہیے، وہ یہ ہیں: سن رسیدہ مرد اور عورت کے جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت ہے، دوسرے وہ شخص جس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، تیسرے وہ حاملہ عورت کے جس کے یہاں ولادت قریب ہو اور روزہ اس کے جنین کے لیے نقصان دہ ہو، اور چوتھے وہ دودھ پلانے والی عورت کے جسے دودھ کم ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کے لیے ضرر ہو، پانچویں وہ بیمار شخص کہ جس کے لیے روزہ ضرر رکھتا ہو اور اس کی بیماری آئندہ سال ماہ رمضان تک باقی رہے، تو اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک متام دینا چاہیے. فدیے کی بحث میں بعض دیگر مسائل کے بارے میں بھی مزید روشنی ڈالیں گے. مثال کے طور پر حاملہ عورت کے جسے روزہ رکھنے کی صورت میں جنین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے اور روزے کی قضا بھی بجا لائے. اسی طرح وہ دودھ پلانے والی عورت کے جسے دودھ کم ہوتا ہو یا روزہ رکھنے سے دودھ کے سوکھ جانے کا ڈر ہو جو بچے کے لیے ضرر رکھتا ہو، تو اس عورت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور ہر روز کے بدلے میں ایک مت تام دینا چاہیے اور روزے کی قضا بھی بجا لائے. اس کے علاوہ وہ بیمار کے جو بیماری کے سبب ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے اور اس کی بیماری آئندہ سال تک جاری رہے، تو پھر ان روزوں کی قضا بجا لانا واجب نہیں ہے، لیکن چاہیے کہ ہر روز فدیہ دے.
سامعین، اگر کوئی عورت بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی ہو اور قضا کی تاخیر بھی بیماری کے باقی رہنے کی وجہ سے ہو، یعنی آئندہ سال تک اس کی بیماری باقی رہ جائے، تو ہر دن کے بدلے ایک متام فدیہ کے طور پر دینا عورت پر واجب ہے اور شوہر پر کوئی چیز واجب نہیں. وہ عورت کے جو مسلسل 2 برسوں تک پیدر پہ عذر شرعی کے سبب ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے، اگر اس کے روزہ نہ رکھنے کا عذر جنین کو یا بچے کو نقصان پہنچانا تھا تو اسے چاہیے کہ روزوں کی قضا کے علاوہ ہر دن کے بدلے ایک مطعم بھی فقیر کو دے، اور اگر وہ رمضان کے روزوں کی قضا آئندہ ماہ رمضان تک کوئی عذر شرعی نہ ہونے کے باوجود بجا نہ لائے تو اس کے اوپر قضا اور فدیہ کے علاوہ کفارہ تاخیر بھی واجب ہے، یعنی ہر دن کے بدلے ایک مطعم کسی فقیر کو دینا ہوگا۔ عزیز سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ماہ رمضان المبارک کے بارے میں ہم مزید روشنی ڈالیں گے، شاید اس میں بہت زیادہ نکات پوشیدہ ہوں، کیونکہ خداوند عالم نے نزول قرآن اور روزے کے وجوب کو ایک ہی مہینے میں قرار دیا ہے، لیکن ہمارے لیے اسی نقطے کا جان لینا کافی ہے کہ قرآن خدا کی ربوبیت کی ایک عظیم ترین علامت اور روزہ ہماری بندگی کی عظیم ترین علامت ہے۔ اب جب کہ رب جلیل نے اس مخصوص وقت کو اپنی سب سے عظیم نشانی کے نزول کے لیے انتخاب کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اپنی عظیم ترین عبادتوں کو اس کے حضور میں ہدیہ کریں، اس لیے کہ شکر نعمت بندوں پر واجب ہے۔ بس روزہ اس لیے واجب کیا گیا تاکہ کوئی بھی بندہ اس عظیم نعمت کا شکر کیے بغیر دنیا سے نہ جائے۔ روزہ صرف کھانے اور پینے سے دوری اور اجتناب کا نام نہیں ہے، حلال چیزوں کے کھانے سے منہ کو بند رکھنے کی مشق اس لیے ہے کہ تاکہ انسان اپنی زبان کو فضول اور حرام باتوں سے محفوظ رکھے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالی اور فحش نہ دے، کم کھانا اور بول چال میں اعتدال کی رعایت کرنا کمال کے راستے کو طے کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کتنا اچھا ہے کہ ہم روزے کو قرآن کی تلاوت سے زینت دیں اور زبان و دل و فکر کو کلام الہی کے سپورٹ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ محترم و معزز سامعین نے اس ماہ مبارک میں اب تک تلاوت قرآن اور قرآنی آیات میں تدبر کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس عمل میں زیادہ نیک توفیق حاصل نہ ہوئی ہو تو باقی بچے وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، حتیٰ اگر ایک آیت کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کا وقت میسر ہو تو یہ کام ضرور انجام دیجیے، اس لیے کہ اس ماہ میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، اور اس مہینے میں آیات الہی میں غور و فکر ہزار سال عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن ان سب کے انجام دینے سے پہلے خداوند کریم و رحیم و رؤوف ہمیں یہ توفیق دے کہ ان کاموں کو انجام دینے میں ہماری مدد فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کریں اور اس کو اس کے مبارک ناموں اور آیات اور علامتوں کی قسم دیں کہ وہ ہم سب کو بہترین امور انجام دینے کی توفیق دے۔
یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا، یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا۔
اے خدا ہم بہت ہی گناہگار ہیں، یہ حقیقت ہے ہم تو خطا کار ہیں، بخش دے اب ہمیں کر رہے التجا،
یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا،
ظلم کو دیکھ کر اپنے لب سی رہے، درس قرآن پہ بھی نہیں ہم چلے، اب جو تھا بندگی کا ہوا نہ ادا،
یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے، معاف کر دے خدا۔
اے رات کو ہوا میں جگہ دینے والے، اے روشنی کو آسمان میں جگہ دینے والے، اور آسمان کو روکنے والے کہ وہ زمین پر نہ آ پڑے لیکن اس کے حکم سے، اور ان دونوں کے نگہدار کے ٹوٹ نہ جائیں، اے جاننے والے، اے عظمت والے، اے بہت بخشنے والے، اے ہمیشگی والے، اے اللہ، اے موت کے بعد مخلوق کے وارث، اے قبروں سے اٹھا کے کھڑا کرنے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے لیے اچھے اچھے نام، بلند ترین نمونے اور بڑائیاں اور مہربانیاں ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ آج کی رات میں مجھے نیکوکاروں کے زمرے میں شمار کر، میری روح کو شہیدوں کے ساتھ قرار دے، میری اطاعت کو مقام علیین میں پہنچا، اور میری برائی کو معاف شدہ قرار دے، اور یہ کہ مجھے وہ یقین دے جو میرے دل میں بسا رہے، اور وہ ایمان دے جو شک کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس پر راضی بنا جو حصہ تو نے مجھے دیا، اور ہمیں دنیا میں بہترین زندگی دے، آخرت میں بہترین اجر عطا کر، اور ہمیں جلانے والی آگ کے عذاب سے بچا، اور اس ماہ میں مجھے ہمت دے کہ تجھے یاد کروں، تیرا شکر بجا لاؤں، تیری طرف توجہ رکھوں، تیری طرف پلٹوں اور توبہ کروں، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جس کی توفیق تو نے محمد و آل محمد کو دی، کہ خدا رحمت کرے آ حضرت اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی 27ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ارزقني فيه فولا ليلة القدر وصير فيه أموري من العسر إلى اليوم واقبل معذيري وحط عن الذنب والذنب يا رؤوفا بعباده الصالحين برحمتك يا أرحم
اے معبود، اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما، اور اس میں میرے امور و معاملات کو سختی سے آسانی کی طرف پلٹا دے، میری معذرتوں کو قبول فرما، اور گناہوں کا بھاری بوجھ میری پشت سے اتار دے، اے نیک بندوں پر مہربانی کرنے والے پروردگار۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے،
آیت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
سامعین اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ تمام سامعین کی نماز و روزہ اور دعاؤں کی مقبولیت کی دعا کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم, یہ ہے اسلام ٹائم. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں, اور جیسا کہ آپ واقف ہیں یہ پروگرام گفتگو کر رہا ہے آج کل مہدویت کے حوالے سے. مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں جو قرآن کریم میں آیات پائی جاتی ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, اور مختلف گوشوں کو قرآن کریم کی آیات نے ابھارا ہے اور ان کی طرف بشریت کی توجہ مبذول کرائی ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ جس وقت آپ کا ظہور ہوگا اس وقت کیا علامات ظاہر ہوں گی. ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی حساس اور اہم مرحلہ ہے بشریت کے لیے, اور قرآن کریم سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تصویر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے بشریت کے سامنے, کہ جس وقت آخری حجت خدا پردہ غیب سے باہر نکل کر کے آئے گی اور انسانیت کے سامنے ظاہر ہوگی تو اس وقت کیا علامات ہوں گی اور کیا نشانیاں ہوں گی. اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کریں گے, اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیف.
محترم ناظرین, آج ہماری گفتگو کا موضوع قرآن مجید کی روح سے امام مہدی علیہ السلام کا قیام اور ان کے قیام کی علامات ہیں. جیسا کہ پہلے بھی گزشتہ ابحاث میں یہ عرض ہو چکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کی شکل میں ذکر ہوا ہے, اور یہ کائنات کا بہت بڑا واقعہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل قرآن مجید میں ذکر ہوں وہاں اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا مسئلہ اور اتنی بڑی حقیقت جو ہے وہ قرآن میں ذکر نہ ہو. لہٰذا ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے موضوع کو بیان کر رہی ہیں, اور مولا امام زمان علیہ السلام کے موضوع کو جو آیات بیان کرتی ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتی ہیں. ان کے ظہور کو بیان کرتی ہیں, ان کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں, ان کے القاب کو بیان کرتی ہیں, اسی طرح ان کے زمانہ ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اس زمانے کی جو خصوصیات ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں. آج آپ کی خدمت میں کچھ آیات اس حوالے سے بیان کرتے ہیں. جیسے سورہ فصلت کی آیت جو ہے آیت 53, اس کے اندر پروردگار فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی, یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے, کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں, اور جو یقیناً ہر چیز پر اچھی طرح سے شاہد ہے. اس آیت کے اندر پروردگار دو قسم کی نشانیوں پر اشارہ فرما رہا ہے، آفاقی نشانیاں اور انفسی نشانیاں. آفاقی نشانیاں جو ہیں یہ اس کے حوالے سے دو احتمال ہیں. ایک احتمال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آفاق مراد ہے، ایک احتمال ہے یہاں شاید آفاقی ہونا مراد ہے. آفاق سے مراد جو ہے وہ کائنات کے اندر جو حقیقتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہیں، مثلاً سورج ہے، سورج کی خلقت ہے، چاند ستارے ہیں، یا زمینی موجودات جیسے انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں. انفسی نشانیاں، باطنی نشانیاں جو ہیں، اس سے مراد انسان کے اعضائے بدن ہیں جن کو وہ نہیں دیکھ رہا لیکن اس کے اندر موجود ہیں، اس کا قلب ہے، اس کا مغز ہے، اس کے اندر خون ہے، اس کا تنفس کا نظام ہے. لیکن آفاقی نشانیاں جو ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ روحانی معنوی مراحل ہیں جو انسانوں نے یا عالم اسلام نے طے کرنے ہیں. مثلا آئندہ مستقبل کے اندر جو جنگیں ہوں گی اس میں بالآخر عالم اسلام کو جو فتح حاصل ہوگی یہ آفاقی نشانی ہے. پوری دنیا پر جو ایک حکومت اسلام کی قائم ہوگی، دنیا میں جو عدالت پھیلے گی، دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوگا، دنیا میں پروردگار کی صرف عبادت ہوگی، شرک کفر ختم ہوگا، یہ آفاقی نشانی ہے. جیسے صدر اسلام میں کفار اور مشرکین حیران تھے کس طرح مسلمان جو کہ اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے لیکن بڑی قوت کے ساتھ اور صورت کے ساتھ جزیرۃ العرب پر جو ہے وہ قابض ہوئے اور کفار کو، مشرکین کو شکست دی، یہ بھی آفاقی نشانی تھی. تو اس آیت کے اندر آفاق اور انفس کی جو نشانیاں ہیں اس کی جو مفسرین نے تشریح فرمائی ہے اس میں انہوں نے آفاق، انفسی اور آفاقی نشانیاں جو ہیں اس کی بظاہر یہی تفسیر کی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. یہ آیت کا ظاہر ہے، لیکن جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، تمام حقائق قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو حقائق قرآن میں ہیں کچھ اس کے ظاہر میں ہیں کچھ باطن میں ہیں.
اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم واسألک الامان یوم یعض الظالم علی یده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اللهم عد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.
جو چیزیں قرآن کے ظاہر میں ہیں اسے علم تفسیر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کیں، لیکن کچھ چیزیں جو قرآن کے الفاظ کے ظاہر میں نہیں ہیں لیکن اس کے باطن میں ہیں، جیسے کہ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے 7 باطن ہیں اور بعض تو یہ کہتی ہیں 70 باطن ہیں، اور یہ جو اس کے باطن میں ہیں یہ علوم غیبیہ میں سے ہیں، اور علم غیب کا مالک پروردگار ہے، اور وہ یہ علم غیب جو ہے اپنے نمائندوں کو انبیاء اور ائمہ کی شکل میں ان کے بھی یہ علم غیب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا اس آیت کی تاویل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ خود مولا امام زمان علیہ السلام کا قیام ہے، اور ان کے قیام کے ذریعے پوری دنیا پر عالم اسلام کی فتح، اسلامی عالمی حکومت کا تشکیل پانا، اور بہت بڑا عادل معاشرہ کہ جس کے بعد پھر ظلم کی گنجائش نہیں ہے، یہ تشکیل پانا جو ہے یہ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے. مثلا اس حوالے سے جو ایک مشہور روایت ہے اصول کافی کے اندر بیان ہوئی ہے، جناب ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ یہاں کیا مراد ہے، کہ حتی تبین الرشد جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے اس آیت کے اندر وہ قائم کا قیام ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے اندر یہ پوچھا کہ یہاں حتی یتبین سے مراد کیا ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت کے اندر حتی یتبین لہم انہ الحق اس سے کیا مراد ہے؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ قائم کا قیام ہے، کیونکہ یہ قیام پروردگار کی جانب سے ہوگا، لوگ انہیں دیکھیں گے اس کے سوا چارانی، یعنی ہر صورت میں یہ قیام واقع ہوگا، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ لوگوں پر واضح ہوگی، اور اس حقیقت کے بعد اسلام ایک عالمگیر مذہب اور ایک اسلامی عالمگیر حکومت کی شکل میں یہ حقیقت جو ہے وہ دنیا پر آشکار ہوگی۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث ادركني 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 العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.